المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام في جنبر في فرمان المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. اسمه يكا اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. مسلم من شفاعة واجب هو بي.
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على
یا سیدی ارشاد فرمائیں کہ باہر ملکی سطح پر کام کرنے کے لیے مجلس بین الاقوامی امور سے رابطہ کیوں ضروری ہے؟
ظاہر ہے کہ جب تک طریقہ کار کے مطابق کام نہیں ہوگا تو ایک انداز سے کام ہوگا نہیں، سب اپنی اپنی مرضی سے کریں گے. تو آج تک کام کر ہی رہے تھے، ہر جگہ پوری دنیا میں کام ہو رہا تھا، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا. لیکن جب ایک تنظیم کے تحت کام کریں گے تو ان سے روابط ضروری ہے. تو مجلس بین الاقوامی امور کے ماتحت رہ کر ہی دنیا بھر میں کام کرنا ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
مدینہ کسی ملک کی کابینہ یا مشاورت کا نگران خود سے کوئی فیصلہ کر سکتا ہے یا مشاورت سے کرے؟
مشاورت سے کرے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ، حضرت اگر کسی تنظیمی اسلامی بھائی سے ناراضگی ہو جائے تو اسے کس طرح منایا جائے؟
معافی مانگنے میں پہل کیجیے. اگر اس سلسلے میں آرگومنٹس پر اگر اترتے نا، یوں بولا تھا، یوں بولا تھا، میرے کو یوں جھاڑا تھا، تو سب کے سامنے میری انسلٹ کی تھی، تو پھر آپ منزل پر نہیں پہنچ سکتے. چھوٹے باپ کے بن جائیں گے تو منزل پر پہنچ جائیں گے. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اے سننے والے، برائی کو بھلائی سے ٹال. جب بھی تجھ میں اور اس میں ایسی محبت ہو جائے گی جیسے کہ گہرے دوست. تو ہمارے یہاں بس اس کا فقدان ہے کہ بعض سائیں بھائی بس دل میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ ناروا سلوک کیا تھا، میرے ساتھ ناانصافی کی تھی اور مجھے یوں بول دیا تھا. تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر کوئی کسی سے تھوڑی شکر رنجی شروع ہو جاتی ہے تو اس کے نکات لکھتے ہیں کہ فلاں ٹیم پر فلاں جگہ پر اس نے یوں بولا تھا، یوں کہا تھا، یوں کہا تھا، یوں کہا تھا، یوں کہا تھا. وہ سارا لکھ کے ڈیٹیل رکھتے ہیں اور پھر موقع کی مناسبت سے دوسروں کو بتاتے رہتے ہیں اور اس طرح ایک گروپ بنا لیتے ہیں. تو یہ کسی بھی قوم کے لیے بہت نقصان دہ اور خصوصاً دعوت اسلامی کے لیے تو یہ زیر قاتل ہے. تو گروپ بندی پر دعوت اسلامی میں پابندی ہے، بالکل بھی گروپ نہیں بننے چاہیے، سب کے سب ایک ہوں. ہر ملک، جیسے کہ آپ مختلف ممالک سے تشریف لائے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ یو کے والے یو کے میں بیٹھیں گے، سری لنکا والے سری لنکا، ہند والے ہند، فلاں شہر والے فلاں شہر میں، فلاں علاقے والے فلاں علاقے میں. مجھے یہ نہیں جمتا نہیں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ سب ایک دوسرے میں حل ہو جائیں، سب معجون بن جائیں. اب آپ نے دیکھا نا، میں جب داخل ہوا تو آپ سب میری بولی والے تھے، مگر سب نے نوٹ جو اندر نوٹ کیا ہوگا کہ میں کن کے ساتھ جا کے بیٹھا، حالانکہ میرے رشتہ دار نہیں ہیں، کسی کو معلوم میں کن کے ساتھ بیٹھا جا رہا. اردو بولی والوں کے ساتھ نہیں بیٹھا، اپنے ہم وطنوں کے ساتھ نہیں بیٹھا، میں سیدھا جا کے عرب اسلامی بھائیوں کے ساتھ بیٹھ گیا. کیونکہ ان کو عین ممکن ہے کہ اجنبیت محسوس ہوتی ہوگی، ایسا سے محروم ہی ہوتا ہوگا، اگر ہم کو کوئی گھاس ہی نہیں ڈالتا، अब वो तो आपके ऊपर है कि आपने घास डाला, चारा डाला या क्या डाला। अकेले अकेले बेचारे पड़े रहते होंगे, एक दो ईसाई भाई हैं जो इनकी बोली में इनसे बात करते होंगे, अभी भी इनको तशवीश होती होगी कि कुछ हमारे बारे में तो नहीं बोल रहे। तो इसलिए सबके साथ आप घुल मिल, जो नाराज हो ना उसे दोस्ती करें, इस तरह भी आपके ताल्लुक बेहतर हो सकते। तोहफा साहिब का सिलसिला रखे, बस बात को बढ़ाएं इसमें, वरना गीबतें चुगलियां बदगुमानियां बुग्ज़ो कीना तो है ही है, बुग्ज़ो कीना तो होता ही आपस में जब दुश्मनी होती है तो। माज़अल्लाह बोलो ना, शबे बरात तशरीफ ला रही है, शबे बरात में बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर गुनाहगारों को बख्शा जाता है, मगर जिन बदनसीबों को उस रात भी बख्शिश से महरूम होना पड़ता है उनमें ऐसे भी हैं कि जिन मुसलमानों में आपस में कीना। और हम हर एक पर गौर करें, किसी रिश्तेदार से ठनी भी होगी, इलाके के जिम्मेदार से ठनी भी होगी, तो जिम्मेदार की गैर जिम्मेदार से ठनी भी होगी, दो इस्लामी भाइयों की आपस में ठनी भी होगी, आपस में बस कीना हमारे निकलता नहीं, इसकी कोई सूरत निकालें, छोटे बाप के हो जाए। अगर कोई आपसे नाराज है तो आप आगे बढ़ के खुद उसको मना लें, उसे माफी मांग ले, कदम पकड़ लें, भले आपकी गलती हो तो भी आप माफी मांग लें। इंशाअल्लाह से आप इसका फायदा देखेंगे, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसके फवायद बहुत देखे। बाज ऐसे वाकयात होते हैं जो जहन में बस जम जाते हैं, वाकयात बहुत होते नहीं, कोई कोई वाकयात जहन में जम जाते हैं कि इस तरह इसका फायदा हुआ। जैसा कि एक चंद वाकयात मेरे जहन में जम गए कि मेरी इस कोशिश से किस तरह फायदा हुआ था। एक बार तो हमारे इलाका जो रिहायशी एतबार से, वहां एक इस्लामी भाई का पता चला कि बहुत सख्त नाराज है मुझसे। मैं एक बार गुजर रहा था तो पता था ये नाराज है, तो मैंने इसको अस्सलाम वालेकुम कहा तो इसने एकदम मुंह फुला लिया, यूं कर दिया। मैं आगे बढ़ा हिम्मत करके, मैं आगे बढ़ के इसको लिपटा लिया, मैंने कहा यार बहुत नाराज मालूम होते हो, और इसको दबा दिया मैंने, थोड़ा दबाया, उस पर बड़ा इसका अच्छा असर पड़ा और उसने वो खुला और उसके जो अंदर भड़ास थी वो निकालनी शुरू की उसने। तो मैंने अपनी अपने अंदाज में उसको मुस्कराकर उसकी गलत फहमियां दूर की, सब गलत फहमियां थी, किसी ने कान भर देते ना लोग, उसको गलत फहमियां थी वो मैंने कोशिश करके दूर की। तो इसके साथ जो इस्लामी भाई थे वो चंद रोज बाद मेरी मुलाकात हुई तो बोला आपने उस दिन जो इसको प्यार से गले लगाया तो वो कह रहा था कि जिस तरह जैसे ही इन्होंने मुझे दबाया तो बस मेरे दिल में जो नफरत थी वो मोहब्बत में बदल गई और अब मैं मुरीद बनूंगा तो इसी का बनूंगा। जल्ला जलालहू व अम्मा नबारू व जल्ला सुभानहू। ये दावत इस्लामी का बिल्कुल शुरू का दौर था, उस वक्त अपनी इतनी वो सूरत चढ़ा हुआ नहीं था इतना, बस शुरुआत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अत्तारी भी बना, अत्तारी की इस्तिलाह भी उस वक्त आम नहीं हुई और माशाल्लाह उसने दाढ़ी भी सजाई, अब भी कभी कभी मिलता है तो बहुत बड़ी दाढ़ी है उसकी है और इतनी मोहब्बत का उसका इजहार अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये क्या, अगर मैं मेरे खिलाफ हो गया तो मेरी बला से दो चार इधर उधर अपने पास हजारों लाखों है, ये नहीं। हमारे हमारी इमारत के लिए, दावत इस्लामी की इमारत के लिए एक एक चिनका कीमती है, एक भी चिनका इससे जुदा नहीं होना चाहिए। तो हम तो पांव पड़कर हाथ जोड़ के काम चलाना चाहते हैं, नमियों तो अल्लाह ने गमियों, गुजराती की कहावत है, मन तबादा लिल्लाह फकद रफअहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए आजिजी इख्तियार करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको बुलंदी अता फरमाता है। तो जो भी आपस में नाराजगी हो तो मेहरबानी करके आपकी अगर है तो भी निकाल दे, छोटे बाप के बन के आगे बढ़ जाओ, पांव पकड़ के माफी मांगो, वो ठुकरा दे फिर भी उसको बस आप लिपटते रहो। एक बार और मुझे याद आया वाकया, थोड़ा अजीब वाकया था वो, तो इत्तेफाक है कि मैं शहीद मस्जिद में जब इमामत करता था तो दो नौजवान निकले, मेरा ख्याल है किसी डबल सवारी पे थे या कुछ ऐसे, और मैं स्कूटर पर डबल सवारी पे आ रहा था शहीद मस्जिद कारादर के चौक में, एक ने बोला मुल्ला करके वो मेरा मजाक उड़ाया, मैंने मुड़ के देखा उसकी तरफ जा रहे थे, तो बात आई गई होगी। फिर कुछ अरसे के बाद मूसा लेने के इलाका है कराची का, वहां कोई इज्तिमा या तकरीब कुछ थी उसमें मैं गया, तो इमामे वाला नौजवान मेरे पास आया, बोला मुझे जानते हो, मैंने कहा नहीं, बोला मैं आपसे माफी, मतलब उसने किस्सा सुना अपना, बोला मैं मेरा किस्सा यह है कि एक बार आप शहीद मस्जिद आ रहे थे तो मैंने आपको बोला था آپ کو آپ پر پھبتی کسی تھی ملا کر کے چڑھایا تھا, تو آپ نے بس میری طرف دیکھا تھا اور کچھ بولا نہیں. پھر میں گھر پہ گیا تو عجیب کیفیت ہوئی میری, وہ تو رات بھر مجھے آپ نظر آتے رہے اور میں گھبراتا رہا کہ کیا مسئلہ ہے. تو میں نے اپنے دوستوں سے بات کی دن کو, جب یہ مطلب یہ مولانا کون ہے, میں نے ملا بول کے چھیڑا, یہ تو میرے گلے پڑ گیا, ساری رات میرے پیچھے لگا رہا. تو وہ اتفاق بس وہ جو تھا وہ اہل محبت تھا جس کو اس نے پوچھا تھا, تو اس نے میرے بارے میں اس کو اور ڈرا دیا کہ اب تو تیری خیر نہیں ہے, تو نے ان کو چھیڑ دیا ہے, اب گیا تو کام سے. بولا میں تو گھبرا گیا, بولا میں کیسے اس سے معافی مانگوں. ان دنوں گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا تھا ہفتہ, فیضان مدینہ کا ہم نے یہ پلاٹ بھی نہیں لیا تھا, شروع دور کی بات ہے. بولے گلزار حبیب میں یہ اجتماع میں ملیں گے وہاں ہوتے ہیں. بولا میں اجتماع میں آیا معافی مانگنے کے لیے, تو وہاں تو ہزاروں افراد ہزاروں سائیں بھائی تھے اور میں تو آپ تک تو پہنچ نہیں سکتا تھا وہاں. تو پھر وہاں آپ نے بیان کیا, تو میں نے بیان سنا, بیان سنا تو میں ماحول میں آ گیا الحمدللہ. میں نے اس پر جیسے اس نے ملا کر کے چلایا تھا, ان کو جلے آدمی کا کہ اس کو نوچ نہ لے یا کسی کو اشارہ کرتا کہ اٹھا کے پھینک اس کو, کہ مولویوں کو اتنا حقیر کیوں سمجھتا ہے. لیکن بس یہ کہ اب اتنے میں سمجھ جاؤ کہ میں اگر اس کے لیے انتقام کے لیے ڈھونڈتا اس کو تو شاید اس کی اصلاح نہ ہوتی, لیکن الحمدللہ اس کی اصلاح کا ذریعہ بنا. ایسے اور بھی کئی واقعات یاد کرے تو آدمی آ سکتے ہیں. کوشش کیجیے آپ کہ چھوٹے باپ کے بن کے رہیے, بڑے باپ کے انا کا مسئلہ نہ بنا دیا گیا کہ اس نے مجھے چھیڑا تو اب میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. کوئی بات مالش انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے. قرآن پاک میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہی حکم دیا گیا, خذ العفو, معاف کرنا اختیار کر. تو معاف کریں گے تو اللہ بھی ہمیں معاف کرے گا, ہم بندوں کو معاف کریں گے. تو جو انتقام کی طاقت رکھتا ہو اس کے باوجود معاف کر دے تو اس کے لیے بہت درجہ, جیسے کوئی غصے کو نافذ کر سکتا ہے لیکن اللہ کے لیے وہ نہیں کرتا, بدلہ نہیں لیتا, تو قیامت کے دن اس کو اختیار دیا جائے گا کہ جس حور کو چاہے وہ لے لے. ذرا حور کو لے گا تو جنت ہی پائے گا, بغیر جنت تو حور ملے گی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عفو اور درگزر کی توفیق عطا فرمائے. ہم معاف کرنے میں سختی کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی بھی ہمیں معاف نہ فرمائے, تو ہماری پھر رسوائی ہوگی, اللہ نہ کرے. معاذ اللہ. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
اسلامی بہنیں کس نعت خوان کی نعتیں سنیں؟
مرحوم نعت خوان جو ہیں دنیا سے جو رخصت ہو گئے ان کی آواز میں نعتیں سنیں تو اس میں خطرے کا پہلو بظاہر نہیں. زندہ نعت خوان کی سنے گی تو پھر اس کو کہیں تلاش کرنے نکلے گی تو مشکل ہو جائے گا. تو مرحوم نعت خوان اپنے پاس بہترین ہے. حاجی مشتاق وہ دنیا سے چلے گئے, آپ خوش ہو رہے ہیں. وہ ہمارے ان سے پیارے اسلامی بھائی تھے, بہرحال ان کی سنیں تو صحیح ہے. ہاں یہ مشتاق طرزیں سیکھنے کے لیے ان کی کیسے ان کا کیسے بہت مفید ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
کیا اسلامی بھائیوں کے دن یا رات میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماعات میں اسلامی بہنوں کی پردے میں شرکت کا اہتمام کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟
مرکزی مجلس شورا کی اجازت سے ہی پردے میں اسلامی بہنوں کا انتظام کیا جا سکتا ہے, ورنہ نہیں. اور جب اجازت بھی ملے نا تو وہ مبلغ کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں سے جو جاتی ہیں بچوں کی امی یا اسلامی بہن, وہ ہرگز ڈکلیئر نہ کریں کہ آپ مبلک کو جانتی ہیں, ورنہ اس طرح وہ تعارف تو اسی طرح ہوگا, ویسے کیسے ہوگا. وہ نہ بتائیں کہ بیان کرنے والا کون ہے, وہ اجنبی ہی رہے, اور مبلغ بھی احتیاط کرے کہ پھر بھی اگر کوئی فون آیا, کوئی خاتون کوئی صاحب ملنے چلی آئی مدنی برقع پہن کر تو آپ پھول گئے کہ تو پردے میں آئیے, آپ لفٹ نہ کریں تو شاید بچت ہو. وہ بھی جس کو اجازت ملی وہ احتیاطیں کرے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، بدگمانی پیدا ہونے کے اسباب اور اس کا علاج ارشاد فرما دیں.
مسلمان کے بارے میں بدگمانی حرام، اور مسلمان کے بارے میں اچھا گمان قائم کیا گیا. حدیث پاک میں مومنین کے بارے میں نیک گمان قائم کرو، اچھا گمان. اس کو اس روایت سے سمجھیں آپ کہ مسلمان کی عزت جو ہے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے. فتاوی رضویہ شریف میں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا والے صلوات و سلام نیک شخص کو دیکھا جو اہل ایمان سے تھا لیکن اس نے چوری کی، تو آپ نے اس سے فرمایا اے شخص کیا تو نے چوری نہیں کی؟ تو اس نے کہا واللہ میں نے چوری نہیں کی. تو اچھا، حالانکہ آنکھوں سے دیکھا ہے، پھر بھی اس نے جب انکار کر دیا نا میں نے چوری نہیں کی واللہ، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تو نے چوری نہیں کی ہے، اس کا مطلب یہ کہ میری آنکھوں نے دھوکا کھایا، تو سچا ہے، اور اس کو کچھ نہ کہا. اتنا اچھا گمان. ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ کا مشہور واقعہ ہے جو اورنگزیب عالمگیر کے استاد تھے، کہ کسی نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور آپ کی زوجہ محترمہ بیوہ ہو گئی، آپ الجھن میں پڑے، پریشان ہوئے. تو کسی نے عرض کیا حضور آپ کو اللہ سلامت رکھے، آپ کے حیات ہوتے ہوئے آپ کی زوجہ بیوہ ہو ہی نہیں سکتی، جب شوہر مرے تو بیوی بیوہ ہوتی ہے نا، آپ تو حضور بقید حیات ہیں. تو فرمانے لگے کہ میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ میں میرے جیتے جی میری بیوی بیوہ ہو نہیں سکتی، اصول یہی ہے، لیکن میں نے کہنے والے کو دیکھا کہ جو کہہ رہا یہ ہے مسلمان، تو میں ایک دم سے ایک جھٹکے میں کہتے کہ تم یہ جھوٹ بولتا ہے. اتنی اعلی ظرفی، یہ ان بزرگوں کا حصہ. ہم لوگ تو اپنی ہوشیاری میں رہ جاتے ہیں، افسوس بات بات پر ہم لوگ بدگمانی کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، کاش ہمارا مدنی ذہن بن جائے اور ہر ایک کے بارے میں حسن ظن قائم کرنا سیکھ جائے. اس کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں، انشاءاللہ اس طرح کے مختلف عنوانات پر بیانات سنتے رہیں گے، ان کے بارے میں معلومات ہوگی اور ان کا علاج بھی ملے گا. علاج کا طریقہ جو ہے وہ اہم نقطہ یہی ہے کہ کسی بھی اس طرح کے گناہ کی ہلاکت خیزیاں معلوم ہو اور ان ہلاکت خیزیوں کو تصور میں دہرائے کہ مثلا میں فلاں کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہوں، تو یہ مجھ پر واجب تو نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں یہ ذہن بناؤں کہ یہ ایسا ہے. اگر وہ واقعی ایسا ہوا جیسا میں نے گمان کیا، جب بھی مجھے تو بدگمانی کا گناہ ملے گا، بھلے وہ ایسا ہی ہے. مثال کے طور پر فلاں بیریش لڑکے کے ساتھ ہے، اور بیریش لڑکے کے ساتھ ہونا معیوب ہے، اور ہم نے بدگمانی کی کہ اس کی نیت اس لڑکے پر خراب ہے، اور واقعی اس کی نیت بھی خراب ہے لڑکے پر، لیکن ہم نے تو صرف اپنے ذہن سے سوچا نا کہ اس کی نیت اس لڑکے پر خراب ہے، اس لیے بدگمانی کا گناہ ہمارے خاتے میں تو آ ہی گیا، چاہے وہ واقعی ایسا ہو. اور اگر وہ نہیں ہے تب بھی بدگمانی ہے، تب بھی بدگمانی ہے. بدگمانی کا اگر دروازہ بند ہو جائے کسی طرح ہم پر، بارے نہیں رہیں گے، کیونکہ بدگمانی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو اس لیے جب کسی کے بارے میں بدگمانی ہو تو ہم اس طرح کی روایات کو اپنے ذہن میں دہرائیں. قرآن پاک میں بھی بدگمانی سے منع کیا گیا ہے، تو ہم ان روایات کو حکایات کو ذہن میں دہرائیں. پھر حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے تو جہنم کے عذاب کو دہرائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بار کی بدگمانی ہی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ہمارے لیے دخول جہنم کا باعث بن جائے، رب ناراض ہو جائے. اس طرح علاج پر صحیح کی جا سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدگمانی اور ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ و مأمون فرمائے. ویسے حیاء العلوم کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس طرح کے بہت سارے عنوانات اس میں مل جاتے ہیں جن کا سیکھنا فرض ہے. یہ علوم فرض ہے، بدگمانی ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، وعدہ خلافی ہے، تکبر ہے، ریا ہے، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تاکہ ان سے بچا جا سکے، ان کا علاج، یہ سب سیکھنا فرض.
پاپا کیا ان کا علم سیکھنا فرض کفایہ ہے؟
فرض عین. فرض کفایہ تو وہ کہ چند افراد نے اس پر عمل کر دیا تو سب بری ہو گئے، اور فرض عین ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض، جس کا ہمیں علم نہیں. یہ احیاء العلوم کا تیسرا حصہ، خود امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان میں تقریباً فرض علوم میں نے جمع کی ہے. یہ درس نظامی فرض توڑی، فرض تو یہ علوم ہے، نہیں سیکھے گا تو فاسق ہو جائے گا، فاسق فرض علوم ہے. تو اب الحمدللہ ہم نے اپنے یہاں تو احیاء العلوم داخل کر دیا ہے، بہار شریعت کا پہلا حصہ، اور یہ سب فرض علوم ہے. آپ اگر گاہک ہیں تو خریدنا سیکھنا فرض ہے، اگر آپ تاجر ہیں تو بیچنا سیکھنا فرض. جو آپ بیپاری ہیں یا تو یہ تھوڑی سی بات بن جاتی ہے، سیکھنا فرض. جیسے عموماً اندازاً لوگ تول کے دیتے ہیں، ناجائز. تول کی چیز تو پھر اگر طے ہے کہ تول کر دینا ہے وہ تول کر ہی لین دین ہوگا، ورنہ دونوں گناہگار ہوں گے. مثال کے طور پر دودھ ہی لے لیجیے کہ آپ کو دودھ ایک لیٹر چاہیے، اب اس کے پاس پیمانہ نہیں ہے، ہاتھ پاؤں ان کے نپے تلے ہوتے، مگر آپ نے کہا ایک لیٹر، آپ دیکھ بھی رہے کہ اس نے اندازے سے ایک لیٹر ڈالا، اس کے پاس برتن نہیں ہے، دوسرا کوئی پیالہ ڈالا، بولا ایک لیٹر ہو گیا، آپ لے کے چلے آئے، دونوں گناہگار ہوئے. ایسے موقع پر طریقہ یہ ہے کہ جہاں ناپ کر نہیں دیتے، کم چیز لو تو وزن کر کے بعض وقت نہیں دیتے، اندازے سے اٹھا کے دے دیتے. تو ایسے موقع پر وزن کی بات ہی نہ کیجیے. مثلاً دہی 10 روپے کا سمجھو کہ کلو ہے، اور آدھا کلو آپ کو چاہیے، اب اس کے بعد ناپ نہیں، وہ اندازے سے وہ ڈال کے دے گا آدھا کلو 5 روپے کا، تو آپ اس کو یہ مت کہیں کہ 5 روپے یا آدھا کلو دو، بلکہ اس کو یہ کہیے کہ 5 روپے کا دہی دو. تو وہ اگر کہتا ہے کہ آدھا کلو دوں گا، تو آپ بولو وہ آپ کی مرضی، آدھا کلو دو، پون کلو دو، پاؤ کلو دو، مجھے 5 روپے کا دہی دے دو، تو پھر جان چھوڑ، پھر گناہ نہیں ملے گا. اس کا کچھ حل بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کر. ہمارے یہاں مطلب بیچنا تو کسی کو شاید لاکھوں کروڑوں میں کسی کو کاروبار کرنا آتا، شرعی اعتبار، حالانکہ فرض، بس موڑی آ گئی، پیسہ آ گیا تو دھندا کھول لیا، حرام اکٹھا کیا جائے، اس کو پتا ہی نہیں کہ حرام ہے کہ حلال ہے، اس کو تبھی یہ سمجھتا میں حلال کما رہا ہوں، اصول ہی نہیں پتا ہوتا. کئی اصول ہوتے جس میں بے باطل ہو جاتی ہے، بے فاسد ہو جاتی ہے، بہت سارے اصول. اب میں آپ کو ایک اور مثال یاد آ گئی. اب مثال کے طور پر میں درزی ہوں، آپ نے کپڑا سلوانے کے لیے دیا مجھے، اور میں نے کہہ دیا کہ بھائی آپ سے کیا لینی تھی سلائی، اب تو میرے دوست آپ سے سلائی کیا لینی تھی، تو آپ نے بولا نہیں نہیں یار بتا دو، نہیں نہیں آپ سے کیا سلائی لینی تھی. اب میں نے سی دیے کپڑے، اور اب مجھ سے نعرہ آ گیا، تو میں نے کہا کہ 150 روپیہ یہ میرے لیے ناجائز، میں تو کہہ چکا تھا آپ سے نہیں دوں. یہ بھی ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے آپ سے کیا لینا تھا، جو مرضی میں دے دینا، یہ بھی ناجائز. مزدور عام طور پہ کرتے ہیں، گاڑیوں کے کرائے والے عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے انصاف سے دے دینا. اب آپ کے نزدیک انصاف کا کرایہ 50 روپے بنتا ہے، اس کے نزدیک 250 بنتا ہے انصاف، اب اس کا انصاف کس قاضی کے پاس جا کے کرواؤ گے؟ تو اس لیے طے کر کے کرنا واجب ہے. ہاں جس کا پتہ ہے نا، جیسے کہ اب ہوٹل ہے، اس میں لسٹ لگی ہوئی ہے کہ ایک پلیٹ قورمے کی اتنے کی، تو روٹی اتنے کی، تو چاول کی ڈش اتنے کی، ڈبل پلیٹ اتنے کی، وہ اس میں اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ڈیسائیڈیڈ. اس طرح بسوں کے کرایے ڈیسائیڈیڈ ہوتے ہیں، پہلے سے پتا ہوتا ہے سب کو، یہاں پوچھنے کی اور طے کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن بہت سارے کام ہیں اس میں طے کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر رحم فرما، ہم کو پتا ہی نہیں، ناجائز ناجائز ناجائز، حرام حرام حرام، ہر کام میں حرام کام تو ہمارے رگ رگ میں، نس نس میں اتر گئے، ہم کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ حرام. اور جہالت ہر جگہ عذر نہیں ہے، سیکھنا فرض ہے. اب 1 2 3 تو آپ نے سیکھ لیا، ٹینسز تو سیکھ لیے، ٹینسز تو رٹا لگا رہے ہیں، حساب کتاب تو رٹا لگا رہے ہیں، اب سی اے تو بن گئے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تو بن گئے کہ سود کا حساب کس طرح ہوتا ہے، لیکن آپ کو دودھ کا حساب نہیں آیا، آپ کو دہی کا حساب نہیں آیا، آپ کو یہ پتا نہیں کہ دال کس طرح خریدی جاتی ہے، اور چاول کس طرح خریدی جاتی ہے، اور گوشت کس طرح خریدا جاتا ہے، باسی ہو تو کیا کرنا چاہیے، اور تازہ گوشت ہو تو کیا کرنا چاہیے، کس طرح بیچا جائے، باسی بھوسی جو فوڈ پوائزن ہوتا ہو، کل مرتا ہو آج مر جائے، سب کو مالش کر کے مسالے مار کے کھلائی دیتے ہیں، فوڈ پوائزن ہو ہی جاتا، حرام کھلاتے ہیں. حالانکہ سڑی ہوئی غذا جس جو مطلب باعث سے ضرر ہو سکتی ہے، اس کا کھانا حرام ہے، کھلاتے. بہت بری حالت ہے امت کی، بہت بری حالت، کاروبار کرنا ہی نہیں چاہیے. جب تک سیکھ نہ لے. سب سے اچھی نوکری مجھے تو امامت کی لگتی ہے. امامت, امامت میں ٹائم بھی تھوڑا دینا پڑتا ہے جبکہ اہل ہو امامت کا, اور اگر وقت بھی, وقت کی پابندی جو بھی جا رہا ہوا تھے اس کے مطابق کرتا ہے تو میرے خیال میں بہت, کوئی بارگیننگ نہیں کرنی پڑتی, کوئی چکر بازی نہیں کرنی پڑتی. فکس تنخواہ ہے وہ لے لی, غیر حاضری کری تو بیٹھ کٹ گئے, تو اس میں بھی آسانی ہے. باقی سب میں مسائل ہیں, بہت مسائل ہیں. نوکری کرتا ہے تھوڑا لیٹ ہو گیا اور کچھ مسئلہ کر دیا, یہاں تک کہ ملازم تو ڈیوٹی کے دوران نفل بھی نہیں پڑھ سکتا. سیٹھ کی اجازت کے بغیر نفل پڑے گا تو بھی گناہگار ہوگا. وظائف پڑھنے مسجد میں بیٹھ گیا تو گناہگار ہوگا. درس دینے سننے بیٹھ گیا تو بھی گناہگار ہوگا. اگر اس کے جو ٹائم پیریڈ فکس اس میں اگر وہ یہ کام نہیں کر سکتا جب تک اس کا سیٹھ اجازت نہ, سب کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, نفلی روزہ نہیں رکھ سکے گا. اگر اس کی ڈیوٹی میں فرق پڑتا ہے, کمزوری آ جاتی ہے, کام میں سست پڑ جاتا ہے, تو نفلی روزہ رکھنا اس کے لیے ناجائز ہو جائے گا جب تک سیٹھ اجازت نہ دے. یہ سارے احکام ایک نشست میں اونگتے اونگتے جھٹکے مارتے مارتے تو ہم سیکھنے چلے. اس کے لیے کم از کم یہ کیسٹ ہی آپ لے لیجئے, جب بھی آ جائے مدنی مذاکروں کی کیسٹیں آپ ضرور حاصل کریں. ایک بار سننے سے بھی گزارا نہیں ہوگا, وہ بار بار سنتے رہے, اپنی خوراک بنا لیں. میں نے اسی لیے یہ کمپین چلائی کہ کسی طرح ذہن بن جائے اسلام بھائیوں کا کہ روز کا ایک کیسٹ سننا ہے. ان کیسٹوں میں بھی الحمدللہ کئی فرض علوم سیکھنے کو ملتے ہیں, الحمدللہ. آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ فرض ہے, لیکن بعض اوقات یہ فرض ہوتے ہیں. کئی فرض باتیں میں نے کری دی آپ سے. اب تو الحمدللہ سی ڈی آ گئی, 100 کیسٹیں 2 CDs میں بند ہوئی. تو لگے ہاتھوں ذہن بنا لو, نیت کر لو کہ بیان کا, اور یہ بھلے آپ باری باری سنو, ایک دن بیان سنو, ایک دن مدنی مذاکرہ سنو, جو آپ کا ذوق بولے. ایک کیسٹ روزانہ سننے کی تمام سائے بھائی نیت فرمائیں
انشاءاللہ عز و جل.
سب کے سب نیت فرمائیں انشاءاللہ عز و جل انشاءاللہ. یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی نعمتیں ہیں الحمدللہ, اگر اس کی قدر جانے دو. اور اسلامی بھائیوں کو بھی ترغیب دلاتے رہے, بلکہ آپ تو یہ بھی کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا ہے وہ یہ کوشش کریں کہ سی ڈیز ایک لے لیں, اور یہ کسی اسلامی بھائی کا ذہن بنا کر دے کہ آپ سنو تو دو. بے تکلفی میں یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ سنو تو میں آپ کو تحفہ دوں, پھر اس کو پوچھیں بھی کہ روز کی ایک آپ سنو. کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے روز کی ایک سننا. ٹائم روز ایک دن میں 12 گھنٹے موقع مل سکتا.
کس کی خواہش ہے کہ مجھے روزانہ امیر سنت کی صحبت نصیب ہو؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا, جو میری صحبت کا خواہش مند ہے اسے چاہیے کہ میرا بیان اور مدنی مذاکرہ سنے, کہ وہاں اسے انشاءاللہ میری صحبت نصیب ہوگی. تو انشاءاللہ ہم روزانہ کم از کم ایک بیان ضرور سنیں گے, ایک مدنی مذاکرہ ضرور سنیں گے, انشاءاللہ سنیں گے بھی اور اسے تقسیم بھی کریں گے.
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ نے جو امامت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھی نوکری امامت کی آپ کو لگتی ہے, تو کیا امام اگر یا مؤذن پر وظیفہ لیتے ہیں تو کیا وہ فضائل جو احادیث مبارکہ وغیرہ میں لکھے ہوئے ہیں وہ انہیں حاصل ہو رہے ہیں؟
نہیں, ثواب تو بک گیا, ثواب بک گیا, ثواب نہیں ملے. تو روزگار کے حساب سے مذہب صحیح پر تو امامت کی, مؤذنی کی تنخواہ, جو دینی مدرسین ہوتے ہیں علم دین پڑھاتے ہیں, یا قاری صاحبان جو مدنی منوں کو پڑھاتے ہیں, سب کی تنخواہیں مذہب صحیح پر حرام ہیں. لیکن پہلے ایسا دور تھا کہ لوگ ان کی خدمتیں کر دیتے تھے, آہستہ آہستہ دوری ہوتی چلی گئی, ان کی خدمتیں لوگوں نے کرنی چھوڑ دی. تو علماء قصب معاش کی طرف متوجہ ہوئے, یہ نظام جو تھا یہ بگڑنے لگا, وہ عمل کا جذبہ مفت پڑھانے کا وہ بھی کم ہو گیا. تو تغیر زمان کی وجہ سے علماء متاخرین نے یہ فتویٰ دیا جواز کا, کہ اب امام تنخواہ لے سکتا ہے. مدرس جو قرآن پڑھائے گا یا حدیث پڑھائے گا علم دین پڑھائے گا یہ تنخواہ لے سکتا ہے, مؤذن تنخواہ دے سکتا ہے، یہ بعد میں ہوا ہے، تو اب بھی افضل یہی ہے کہ بغیر تنخواہ کے یہ کام کرے. وعظ کرنے والا بھی اجرت لے سکتا ہے، لیکن جو بھی اجرت لے گا اس کو ثواب نہیں ملے گا. وہ تو لے بھی تو کہ میرے بچے ہیں بیوی ہیں، اگر میں پیسے نہیں لوں گا تو اس کو کیا کھلاؤں گا. حضرت سیدنا قاری حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سبع قراءت میں سے ایک قراءت کے امام ہیں، بہت بڑے قاری اور بہت بڑے امام گزرے ہیں. ایک بار کہیں سے گزر رہے تھے کسی علاقے سے، پیاس محسوس ہوئی تو ارادہ فرمایا کہ کسی کے گھر سے پانی منگا لوں، پانی جا کر پی لوں مجھے گھر سے. پھر خیال آیا کہ اس محلے میں تو کچھ میرے شاگرد رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اتفاق سے میں اپنے شاگرد کے گھر پر ہی دستک دے دوں، ان میں سے مجھے کوئی پانی پلا دے اور میں نے جو کچھ پڑھایا ہے اس کی اجرت نہ ہو جائے گی. ایک بزرگ جو پڑھاتے تھے وہ ایک بار کنویں میں گر پڑے، لوگ اکٹھے ہو گئے، یہ اندر سے چلانے لگے کہ دیکھو میرا کوئی شاگرد مجھے باہر نکالنے میں تعاون نہ کرے، ہٹ جاؤ میرا کوئی شاگرد میرے کو ہاتھ نہ دے، جنہوں نے مجھ سے نہیں پڑھا صرف وہ حضرات مجھے باہر نکالے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے جن کو پڑھایا ہے ان میں سے کوئی مجھے نکالے اور یہ اجرت بن جائے. شاگرد سے مدد بھی لینی، یہاں تو شاگردوں سے ترکیبیں بنتی ہوں گی، یار اپنے والد سے ذرا ترکیب بناؤ، مکان کی مرمت کروانی ہے، عید آ رہی ہے کپڑے کے جوڑے بنوانے، مالداروں کی باقاعدہ چھانٹیاں ہوتی ہوں گی، یار یہ پارٹی کا بچہ اس پر توجہ بھی زیادہ دی جاتی ہوگی اور پھر وہ ترکیب بنتی ہوگی. اب کہاں یار ثواب، ثواب کا جذبہ جس کا ہو اس کا پتہ چل جاتا ہے، اس کا انداز ہی پتہ چل جاتا ہے. اس لیے روحانیت بھی غالباً پیدا نہیں ہو رہی، نہ پڑھانے والے میں روحانیت اب نظر آتی ہے، نہ پڑھنے والے میں روحانیت نظر آتی ہے، نہ پڑھنے پڑھانے والوں میں اب عمل دیکھا جاتا ہے. جیسے پڑھانے والے گزرے ہیں جن کے ہم قصے سنتے تھے، اب ایسے کہاں ہے. سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کئی واقعات نقل کیے، لیکن فی سبیل اللہ پڑھانے والے بھی آپ کو ملیں گے، فی سبیل اللہ مؤذن بھی ملیں گے آپ کو پڑھانے والے، لیکن نعت شریف کی اجرت حرام ہے. اس لیے کہ نعت اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو اس سے یہ بازار سرد نہیں ہو جائے گا کہ اس پر دین کی بنا نہیں ہے، دین کی بنیاد نہیں ہے. اور مفت نعت شریف پڑھنے والے بھی اویلیبل ہیں، ایک سے ایک پڑھے، ابھی جنہوں نے پڑھی مفت ہی میں تو پڑھی، یہاں اجرت کی حاجت ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ بدستور حرام ہے. اصل تو ہے طاعت پر اجرت حرام، تو یہ ساری طاعتیں، نعت شریف کی اجرت حرام ہے، چاہے طے کر کے لے چاہے انڈرسٹوڈ ہو، انڈرسٹوڈ ہو تب بھی یہ حرام ہی ہے. اس پر تو میں نے رسالہ حاضر کیا ہے، نعت خوان اور نذرانہ، خاص کر نعت خوانوں کو تحفے میں دو بیچارے، اگر کوئی ان میں گناہ کرتے ہوں تو اللہ کرے ان کو ہدایت مل جائے، نصیب کی بات ہے کہ ہدایت مل جائے، ورنہ وہ ضد اور بحث آرگومنٹس، اللہ ہدایت دے، اللہ پاک کرم کر، اخلاص نصیب کر. قافلے میں بھی بعض لوگ سفر کرتے ہیں تو بس وہ بیچاروں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ کوئی پیسے دے تو سفر کریں گے، جب یہ نیت ہے کہ کوئی پیسے دے تو ہی سفر کریں گے تو بھی مسئلہ ہے، بہت مشکل کام. ثواب کیسے ملے گا؟ ہر کام نیک کام میں ہماری دوسروں پر نظر رہتی ہے کہ یہ پیسے دے دے تو اچھا، وہ پیسے دے دے تو اچھا. اب آپ کے مدرسے کو قرآن پاک دینے کی ضرورت پڑے آپ کیا کرو گے؟ پارٹیوں کو تو ذہن میں لاؤ گے کہ ادھر 12 قرآن پاک چاہیے، کاش یہ توفیق مل جائے کہ یار 2 قرآن پاک کا تو پیسے میرے جیب میں ہے تو اپنے دے سکتے ہیں، تو پھر 2 ڈال دیے جائیں قرآن شریف اپنے جیب سے، 10 کسی سے ترکیب بنا لی جائے. مگر ہم جو 2 دیں گے نا اس میں بھی اپنا پوزیشن بڑی عجیب ہے، اس کو بولیں گے اس کو بولیں گے، 2 اپنی طرف، 2 مجھ گناہگار کی طرف سے، اخلاص نہیں ہے. ڈول بجاتے رہتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، ثواب نہ سمجھے، الٹا گناہوں کا گٹھڑ بن گیا. تو 2 بھی اس طرح ڈالے کہ ایک پارٹی نے 12 دیے یا 2 پارٹیوں نے مل کے 12 دیے، نہ منہ میں مونگ بھر جائے، یہ کیا کہاں سے منہ سے نکلے گا کہ 2 پارٹیوں نے دیے، 10 ایک پارٹی نے دیے، دیانت داری ہے، سارے 12 اپنے کھاتے میں نہیں دیے اس نے، 10 ہی لیے، سچی بات کر رہا ہے، اور 2 مجھ گناہگار کی طرف سے، اللہ قبول کرے. انتظامیہ کو پتا چلے، قاری صاحب پڑھانے والے کو پتا چلے، طلبا کو پتا چلے کہ 2 قرآن شریف میں نے دیے، مجلس کا رکن ہوں، اپنے جیب سے بھی خرچ کرنا چاہیے اس لیے میں نے 2 ڈالے. اس طرح ہمارے اعمال کا، اس طرح ہم لوگ بلا ضرورت اظہار کر دیتے ہیں کہ بس توبہ. کام تو وہ ہو کہ مرنے کے بعد بھی کسی کو نہ پتا چلے کہ اپنوں نے کیا. لوگ بھلے ملامت کرتے رہے کہ بڑا کنجوس مکھی چوستا، خالی چندہ کرتا تھا، کھیسے میں جیب میں ہاتھ ڈالتا ہی نہیں، بھلے بولے پروانے، پر اپنے وہ کام کر رہے ہوں کہ رب اپنے سے راضی ہو. अपने को चैन नहीं करना, एक काट को तो बोलेंगे, बेस्ट फ्रेंड को तो बोलेंगे, एक को गवाह रखेंगे कि मैंने खर्चा किया। मैं तो ये चाहता हूं यार, कम से कम एक अमल तो ऐसा हो जिंदगी का, एक अमल तो कि वो किसी को भी पता ना चले, ना माँ को पता चले, ना बाप को, ना दोस्त को, ना भाई को, कम से कम एक तो अमल हम ऐसा ले जाए और अपने वो काम कर रहे हो कि रब अपने से राजी हो, कम से कम एक तो अमल हम ऐसा ले जाए। हर अमल ऐसा ही ले जाना चाहिए, हमारा तो एक भी अमल ऐसा नहीं कि जो इखलास पर मबनी हो। आप तो एक की नियतें किए जा रहे, बाकी सब में खूब रियाकारियां करनी है। ये बिल्कुल हालत यही है आवाम की, इल्म की कमी है। मदनी काफिलों में सफर करोगे इंशाअल्लाह सारा जहन बनता चला जाएगा और इखलास मिलता चला जाएगा इंशाअल्लाह। अपनी जेब से सफर करोगे तो ज्यादा फायदा होगा, किसी के माल पर नजर रखोगे तो मारे जाओगे। कोई टिकट दे तो हमारे मुल्क में आओ, कोई टिकट दे तो हमारे शहर में आओ, कोई टिकट दे तो मुल्तान इज्तिमा में आओ, तो कोई की टिकट पर नजर रखोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। अपनी जेब से इसने मजा, जबकि गुंजाइश है, गुंजाइश नहीं है तो सवाल करना फिर भी हराम है। सवाल थोड़ी जायज है कि मुझे मुल्तान इज्तिमा में जाना है, तुम टिकट दो तो मैं जाऊं, हराम। तो कैसे नहीं यार, मेरी मजबूरी। अरे आओ यार, दुआ करो यार, आ जाओ, बन गया आ जाऊं इंशाल्लाह। ये बोले भी नहीं कि मुझे पैसे दो, इनडायरेक्ट भी सवाल होता ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, गरीब आदमी हूं, तो रहम खा के दे देगा जकात में से। आप किसी का लेकर तो सच्ची बात है फंसने वाली बात, मजा इसी में कि हत्ता इम्कान अपनी हालत को छुपाए, अल्लाह पर तवक्कुल करे, अल्लाह करे नसीब हो जाए। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله
عليه وسلم। حضور ارشاد فرمائے کہ جو اسلامی بھائی غزوی بھی ہو اور عطاری بھی ہو تو وہ کون سا شجرہ پڑھے؟
عطاری اور غزوی جب الگ ہو تو پھر الگ الگ شجرے ہوں گے، شجرہ ہی ایک۔ عطاری اور غزوی ایک ہی شجرہ ہے، रजवी और अत्तारी दोनों कादरी हैं। शजरा कादरिया जो है अपना वही पढ़ा जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा वजल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम सल्लू अला अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
मदीन मीठे मुर्शिद की बारगाह में अर्ज, हमें अपने मुल्क में मुबल्लिग बुलाने में वीजा ना मिलने की वजह से परेशानी होती है, क्या हम अपने इस्लामी भाइयों को तरबियत के लिए पाकिस्तान भेजने की तरगीब दिलाएं?
बिल्कुल दिलानी चाहिए। पाकिस्तान जब तशरीफ लाएंगे आप तो यहाँ का माहौल आपके सामने, आपके यहाँ अगर कोई मुबल्लिग आ भी गया तो इतना अजीमुशान माहौल तो वो नहीं फराहम कर सकता, और जो तरबियत माहौल में होती है वो तरबियत अलग से नहीं हो सकती। तो बिल्कुल आप अपने अपने मुल्कों से ईसाई भाइयों को यहाँ के लिए तैयार करें, मदनी काफला कोर्स के लिए, मदनी तरबियती कोर्स के लिए तैयार करें, इंशाअल्लाह इससे फायदा होगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब
मदीना। मीठे मुर्शिद की बारगाह में अर्ज है, अगर निगरान से इख्तलाफ राय हो जाए तो क्या इस सूरत में चंद इस्लामी भाइयों को एतमाद में लेकर निगरान के खिलाफ गिरोह बनाकर मदनी मरकज से राबिता करना और शिकायत करना दुरुस्त है?
देखिए, इसका जो तरीका ये है कि जब इख्तलाफ की सूरत हो इसको बितरतीब मसले को हल किया जाए। मसलन किसी ज़ेलिया हल्के में मसला हुआ है तो ज़ेली निगरान के जरिए हल किया जाए, ज़ेली निगरान से हल ना हो सका तो हल्का निगरान की तरफ रुजू किया, यहाँ भी बात ना बनी तो इलाका इसके बाद है, इलाके की मुशावरत। अब डायरेक्ट निगरान नहीं है, मजालिस है, इलाके की मजलिस से मुशावरत के निगरान से रुजू किया जाए। फिर मजीद अब तहसील का नंबर आया, डिवीजन का नंबर आया, शहर का नंबर आएगा, कस्बे, और इस तरह बढ़ते बढ़ते फिर सूबा की मजलिस के निगरान से उसको हल करवाया जाए, फिर जाकर मुल्क की मजलिस के निगरान से उसको हल करवाया जाए। ملک کی مجلس کے نگران کے بارے میں اگر یہ ذہن بنا لینا کہ یہ ہمارا مخالف ہے, یہ ہمارا مسئلہ حل نہیں کرے گا, اس لیے مرکز سے رجوع کرو, تو یہاں اتنی بڑی خرابی پیدا ہو گئی کہ اس ملک میں کام نہیں ہو سکتا. اگر ذمہ داران میں اس طرح کا ذہن بن جائے تو پہلے اس نگران کو برتری دے کر کہ اس کو مدنی مرکز نے ہمارے اوپر نافذ کیا, اس کو بڑا بنایا, تو پہلے اسی سے رجوع کیا جائے, اور اگر اس کی بعض باتیں سمجھ میں نہیں آتی اور وہ خلاف شرع نہیں ہے تو اس کو بھی میں تو یہی عرض کروں گا کہ چلا لیا جائے, جبکہ اس کا نمایاں نقصان نظر نہ آتا ہو. نمایاں نقصان نظر آتا ہو تو اس نگران کی تفہیم کی صورت خود ہی کرے برائے راست, اور اب اگر نزائی صورت پیدا ہو گئی ملک کے نگران سے بھی انبن ہو گئی اور ملک کا نگران باز نہیں آ رہا, اب کہیں جا کر بین الاقوامی امور کی مجلس سے رجوع کیا جائے. بین الاقوامی امور کی مجلس یہ اراکین کے سپرد ممالک ہوتے ہیں, تو آپ کا ملک جس رکن کے تحت آتا ہے اس سے رجوع کریں, وہ حل نہیں کر سکتا تو اب اس مجلس کے نگران سے رجوع کریں, وہ بھی حل نہیں کر سکتا, معاملہ بالکل بچک گیا, تو اب جا کر مرکزی مجلس شورا سے اس کو حل کروائے جائے. اس کی ترتیب تو یہ ہے جو میں نے عرض کی, آپ اس ترتیب کو اگر یقینی بناؤ گے تو کام انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. نگران جو بھی ہو آپ کے ملک کا یا آپ کی مجلس کا جس کے آپ ماتحت ہیں, بس اس کی اطاعت میں ہی گزارا ہے, اطاعت نہیں کریں گے اس کے خلاف آپ لابنگ کریں گے گروپنگ کریں گے زیادہ دیر کام چلے گا, کام ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہے گا, چار اس کا ساتھ دیں گے چار آپ کا دیں گے اور اسی میں آپ کا وقت جو ہے وہ برباد ہوتا چلا جائے. اس میں تھوڑی لچک پیدا کرنی چاہیے, نرمی کرنی چاہیے, اور چھوٹے باپ کا بن کر تھوڑا جھک کر چلیں گے تو انشاءاللہ کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی, مسائل آپ کے حل ہوتے چلے. اس میں آپ لڑتے رہو گے تو کیا کام بڑھے گا, ہم اتحاد میں برکت اور اطاعت میں عظمت. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ, حضور ارشاد فرمائے ٹانگوں میں درد رہتا ہے, گھٹنوں میں بھی درد رہتا ہے, زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا, اجتماع میں زیادہ دیر بیٹھتا ہوں, کافی پریشانی ہوتی ہے,
کسی ڈاکٹر سے رجوع کیجیے. میرے پیر و مرشد سیدی قطب المدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی گھٹنوں میں درد تھا, ان کو یاد کر کے مجھے تو سکون ملتا رہتا ہے گھٹنوں کے درد کا, اور بہترین علاج جو ہے نا پیٹ کا کتلے میں, الحمدللہ تجربے کی بات ہے. پیٹ کے کتلے مدینہ آپ پر آپ توجہ فرمائیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ خود دیکھ لیں گے کہ آپ کو کیا کیا فوائد ہوتے ہیں, ان میں یہ جوڑوں کے درد بھی آپ کے انشاءاللہ کنٹرول ہوں گے. ہاں اعصاب کی تکلیف اس میں درست ہوتی ہے الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ, اگر کوئی اپنے پیر صاحب کے بارے میں کہے کہ میری عقیدت ان سے ختم ہو چکی ہے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
اس کی بیعت ٹوٹ جائے گی. سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فتاوی رضویہ شریف میں کچھ اسی طرح نقل فرمایا, مرید کا اتنا ہی کہنا, مرید کا اتنا ہی کہنا کہ میرا اعتقاد آپ سے فسخ ہو گیا یعنی ختم ہو گیا, اس کے فسخ بیعت یعنی مرید کی بیعت ٹوٹنے اور عاق ہو جانے کے لیے بس ہے. اس سے یہی, اس عبارت سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر مرید کہے کہ میری پیر سے عقیدت ختم ہو گئی تو اس کی بیعت ٹوٹ گئی. دیکھیں پیری مریدی کا نظام چلتا ہی عقیدت میں، عقیدت ہوگی تو فیض ملے گا، عقیدت نہیں ہوگی تو فیض بھی نہیں ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.